أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مصنف رحمة الله عليه فرماتے ہیں، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، ہر اس کام کے میں جس کی طاقت اللہ کے علاوہ کوئی شخص نہیں رکھتا ہے کسی دوسرے سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، یا دعا جو اللہ سے مانگی جاتی ہے کسی دوسرے سے مانگنا یہ شرک ہے. من الشرك أن يستغيث بغير الله، فرق ہے استغاثہ اور استعانہ میں. آپ یہ نہ کہیں کہ کسی شخص سے ہم کوئی مالی مدد مانگ لیں یا کسی شخص سے اس کی سفارشی مدد مانگ لیں، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی طاقت ہر ایک آدمی رکھ سکتا ہے. تو جو شخص جس چیز کی طاقت رکھتا ہے اس سے مانگنا یہ یا اس سے طلب کرنا یہ شرک نہیں ہے، لیکن جو چیز صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے اور دوسرے سے وہ چیز نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اللہ کی اپنی کتاب میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال شریفہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے. اب اگر کوئی شخص اس اعلان کے خلاف کر رہا ہے تو اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو مدد یا استغاثہ کی خاص ہے اللہ کے ساتھ، اس میں دوسرے کو شریک کر رہا ہے، یہ عین شرک ہو گیا. تو عربی میں استغاثہ اور استعانہ اگرچہ قریبی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن شرعی طور پر استغاثہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یعنی ہر اس چیز میں کسی غیر اللہ سے مدد لینا جو جس کی طاقت وہ نہیں رکھتا ہے، صرف اللہ ہی رکھتا ہے، یہ استغاثہ ہو گیا. اس کے علاوہ استعانہ جو ہے اللہ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، اللہ کے ذریعے سے ہوتا ہے اور دوسرے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، علی حسب طاقتہ، جیسا وہ جیسی اس کو طاقت ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب کہتے ہیں دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ یہ دعا کرو کہ ہم تجھی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں وہ استعانہ مقصود ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود استعانہ دوسرے لوگوں سے، دوسرے شخص سے ہر اس چیز کی طلب کر سکتے ہیں آپ جس کی اس کو طاقت ہو، یہ شرک میں نہیں ہے. کوئی آ کر کے الٹا سیگا چلانے لگے اور کہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی سے مالی مدد نہیں لے سکتے، کسی سے اس کی جسمانی مدد نہیں لے سکتے، اس کی سفارشی مدد نہیں لے سکتے، نہیں. یہ چیزیں پیارے رسول نے خود اس کو جاری فرمایا ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں فرمایا ہے. آپ کو حدیث مشہور یاد ہے کہ ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہر وقت رہتا ہے جب تک بندہ دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے. اسی طرح ایک آدمی آئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے جنگ کرنا چاہتے تھے، تو معلوم ہوا کہ وہ کافر تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فإننا لا نستعین بالکافر، ہم کافر سے مدد نہیں لے سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی طاقت کوئی شخص رکھتا ہے اس چیز کی مدد شرعی ہے، اور اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ عام چیزوں میں مدد دیتے ہیں تو ہر چیز میں اللہ کی مدد، اللہ کے علاوہ سے مدد نہیں جا سکتی، نہیں، یہ شرک ہو گیا. تو شرعی طور پر استغاثہ اور استعانہ میں فرق کرنا ہوگا آپ کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص الفاظ میں اس کو ذکر فرمایا ہے جیسا کہ حدیث میں آئے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس چیز کی طلب نہ کرو جو نفع اور نقصان کے وہ مالک نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اگر ایسا کیا، فإن فعلت، اگر تم نے ایسا کیا، کس کو خطاب ہے؟ سب سے پہلا خطاب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد ہر امتی کے ہر فرد کے ساتھ فردن فردن یہ خطاب ہے، یا فلاں عبداللہ، فلاں عبدالسمی، فلاں، فإن فعلت، اگر تم نے ایسا کیا. یہ ہے قرآن کے الفاظ کی تعبیر، جس کی تفسیر اسی طرح کی جائے گی. ہر پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ ہر خطاب کے مخاطب ہم ہی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر، تو آپ تو اسی میں سے سب سے پہلے آپ کے دل میں اس کی چوٹ لگنی چاہیے، دل میں اس کا شور ہونا چاہیے، آپ کو سب سے پہلے اس کام کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے، پھر اس کے بعد دوسروں پر بھی واجب ہے، آپ کے اوپر واجب ہو گیا کہ ان کو بھی اس کا حکم کریں۔ اسی طرح جب کہا گیا نبی اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا لئن اشرکت لیحبطن ولقد اوحی الیک، اے اللہ کے رسول آپ کی طرف بھی یہی وحی کی گئی اور آپ کے پہلے انبیاء کو بھی یہی وحی، اسی قسم کی وحی کی جاتی تھی، لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا، دیکھیے آپ نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تو آپ کے تمام عمل ساقط ہو جائیں گے، یعنی ان کا اللہ کے یہاں کوئی وزن نہیں رہے گا۔ اسی طرح آدمی کو جب تلاوت کرے تو یہ سوچے کہ ہم اس کے مخاطب ہیں، لئن اشرکت، یہ سوچیں کہ ہم اس کے مخاطب ہیں، عبداللہ، عبدالسمیع، عبدالرحمن، عبدالغفار، سب اس کے مخاطب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ عبدالغفار لئن اشرکت لیحبطن عملک، تو اسی طرح یہاں بھی ہے لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک، سب سے پہلے مخاطب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ کے امتی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے بہت ہی دور، لیکن یہ سوچیں آپ کی جب پیارے رسول کو اس قسم کا خطاب کیا گیا، کوئی شخص کہہ دے اپنے بیٹے کے بعد اگر تم ایسا کرو گے تو خیریت نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا کوئی بہت دور کی بات ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے اور اس پر اس کو سزا نہ دے۔ ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت، اگر ایسا کیا آپ نے یا کسی نے کیا، فإنک اذا من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی شرک کرنے والوں میں سے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے پیارے رسول اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی بِضُرٍّ نکرہ ہے، کوئی چھوٹی بڑی تکلیف دینا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ کسی خیر کا ارادہ آپ کے ساتھ رکھتا ہے تو اس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی پھیر نہیں سکتا ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی وهو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حدیث قدسی حضرت ابو ذر کی، کہ جان لو اگر دنیا کے تمام لوگ اکٹھا ہو کر کے تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو نفع نہیں پہنچا سکتے، الا کہ اللہ تعالیٰ اس نفع کا ارادہ تمہارے ساتھ رکھتا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو کر کے تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو اس وقت تک تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے گا۔ اس وجہ سے ہر وقت آدمی کو اللہ تعالیٰ ہی کی سے استعانہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، اگر آپ کو جانا ہے کسی آدمی کے پاس کسی کام کے لیے تو وہاں بھی آپ سب سے پہلے بسم اللہ کریں اور بسم اللہ کر کے اس کام میں داخل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر، اور یہ اگر ذہن میں بات آ گئی کہ وہی سفید اور سیاہ کا مالک ہے، چاہے تو ہمیں جاب وظیفہ دے سکتا ہے، چاہے ہمیں کام دے سکتا ہے، نہ چاہے تو نہ دے سکتا ہے، اگر یہ دل میں بات آ گئی تو شرک ہو گیا یقیناً، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت پر سب کی مشیت ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اس وجہ سے توحید کے ان معاملات کو بہت ہی باریکی کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقاً فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ ہی کے پاس رزق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رزق نہیں دے سکتا ہے، واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون، صرف اسی ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اسی کی عبادت کرو اور صرف اسی کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، دیکھیے یہ عقل کو مخاطب کر کے، گویا عقل کو چیلنج کر کے کہا جاتا ہے کہ ہر اس شخص سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو پکارتا ہے، مدد مانگتا ہے، عبادت کرتا ہے اس چیز کی کہ اس کو وہ جواب بھی نہیں دے سکتا یا اس کے مقصد کو وہ پورا نہیں کر سکتا، من لا یستجیب لہ الا یوم القیامہ، قیامت تک نہیں وہ کر سکتا ہے، طاقت ہی نہیں ہے۔ اور یہ اشارہ ہے وہم ان دعائہم غافلون، اور جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ ان کی دعا سے غافل ہیں، یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ہمیں پکار رہے ہیں۔ یہی حال ہے درختوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے، قبروں کے ساتھ جو استغاثہ اور استعانہ کیا جاتا ہے، کیا یہ کوئی شخص ایک مسلمان عقیدے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ہماری آواز کو سنتے ہیں اور ہمیں مدد دے سکتے ہیں. اگر ایسا سوچنے لگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل سے عاری ہو کر کے وہ کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں عقل کو مخاطب کر کے کہ کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے. آدمی جب کام کرتا ہے, آدمی مزدوری کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے مزدوری ملے گی. کسی کا کام کرتا ہے تو اس کے بدلے مزدوری ملے گی. لیکن اگر کوئی شخص جا کر کے بغیر کسی طلب کے کسی کا کام کرنے لگے اور وہ محتاج بھی ہو کہ اس کو مزدوری ملے, کھانے پینے کا کام چلے, تو اس کو لوگ بیوقوف ہی بنائیں گے. حقیقت یہ ہے کوئی بھی کام کرے, بڑا کام بڑے سے بڑا کام ہو تو بڑی مزدوری بھی بڑی ہونی چاہیے, چھوٹا کام ہو تو مزدوری چھوٹی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک گمراہی کی بات ہے. عام روزمرہ کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں کرتا ہے کہ کام کرے اور اس کے پیچھے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. ومن اضل. تو دین کے معاملے میں, اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے معاملے میں, اس سے بڑھ کر کے کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے, اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتا ہے کہ اس کا کوئی اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے اور نہ اس کو جواب دے سکتے ہیں اور قیامت تک وہ نہیں جواب دے سکتے. الی یوم القیامہ وہ من دعائہم غافلون. وہ ان کی دعا اور ان کی پکار اور ان کے استغاثہ استعانہ سے وہ غافل ہیں, وہ جانتے ہی نہیں کوئی ہمیں پکار رہا ہے. قبر والا ایک بڑے سے بڑا بزرگ ہو جس کو ہم نے یعنی غوث پاک کا نام دے دیا ہو, یقیناً اللہ تعالیٰ کے کلام پاک اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ائمہ کرام کے عقیدے کے تحت یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ ہماری بات کو نہیں سنتے ہیں, یقیناً نہیں سنتے ہیں. جب وہ ہم سلام کرتے ہیں وہ ہمارے سلام کے محتاج ہیں, وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے, تو پھر ہماری مر کر کے زندگی میں بھی طاقت نہیں رکھ پاتے تھے, مر کر کے کیسے ہماری مدد کریں گے, کیسے ہمیں روزی دیں گے, کیسے ہمیں اسی طرح درختوں کی جو پوجا کرتے ہیں یا درختوں سے اولاد طلب کرتے ہیں یا کسی کھمبے سے بھی اولاد طلب کیا جاتا تھا. آ کر کے عورتیں چمٹتی تھیں. کھمبا ایک پتھر ہے, وہی پتھر جس کو تراش کر کے آدمی سرم بناتا ہے پوجتا ہے. آج وہ مسلمان اس کھمبے کو جو کھمبا بنایا گیا ہے بلڈنگ کے لیے اس کو پوجنے لگے, اس سے طرف کرنے لگے. کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ. جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا, اکٹھا کرے گا اور سب کا حساب کتاب ہوگا. کانوا لہم اعداء. جن کو یہ پوچھتے ہیں یہ وہی ان کے دشمن ہو جائیں گے. دشمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں فرعون کی طرح, وہ کہیں کہ مجھے ہی رب اعلیٰ کہو, انا ربکم الاعلیٰ, میں سب سے بڑا اور سب سے بلند رب تمہارا ہوں. ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں, لیکن قیامت کے دن جب آئیں گے تو کہیں گے کہ نہیں, ہمیں یہ نہیں پوچھتے تھے, ہم ان کی عبادت یا ان کے پوجنے سے ہم غافل, ہمیں علم ہی نہیں کیا, ہمیں پوچھتے تھے. وہ مندیا. قیامت کے دن وہ دشمن ہو جائیں گے. دشمن ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. شیطان خود کہے گا, جب فیصلہ ہوگا شیطان کہے گا کہ ہم نے تو صرف بلایا تھا, ہم نے مجبور نہیں کیا تھا اور تم ہمارے پیچھے دوڑ پڑے. لوگ شیطان کی پوجا بھی کرتے ہیں اور شیطان کے لیے چڑھاوے دیتے ہیں سب کچھ. بہرحال شیطان یا کوئی بھی جس کے لیے نظر و نیاز دیا جاتا ہے یا جس سے مدد طلب کی جاتی ہے, قیامت کے دن وہ جب ان سے پوچھا جائے گا, ان کو خبر نہیں کہ یہ ہماری پوجا کرتے تھے, لیکن قیامت کے دن ان کو یاد دلایا جائے گا, سامنے لا کر کے کھڑے کیے جائیں گے سب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھتے ہیں لوگ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے یا عیسیٰ, تم نے یہ لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے علاوہ. کہیں گے اللہ تعالیٰ تو بہت ہی پاک ہے, ہم نے تو صرف وہی بات کہی تھی جس کا تو نے حکم دیا تھا, لیکن اگر کہا بھی ہو تو تو جانتا ہے, انکا علام الغیوب, تو دل کی باتوں کو اور غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے جائیں گے, اسی طرح تمام معبودات جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے لا کر کے لوگوں کے سامنے, یہاں تک کہ سورج اور چاند بھی اکٹھے کیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ تم ان کو پوچھتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی طاقت دے گا, درختوں کو بولنے کی طاقت دے گا, اور وہ سب ان کی عبادت سے انکار کر دیں. اس کے بعد سب پتھروں کو یا اس طرح کی چیزیں جن کو پوجا کیا کرتے تھے ان کو سب کو ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. سب جہنم کے ایندھن بنا دیے جائیں گے. جو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ پتھروں اور درختوں کے بارے میں یا اس طرح کی چیزیں ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا نخواستہ اس میں ڈالے جائیں گے. نہیں, جو پتھر یا درخت جو عام طور پر پوجے جاتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ فنا کرے گا, ہر اس چیز کو, کوئی اگر درخت کو بھی پوجتا تھا یا کوئی جانور کو پوجتا تھا, اس کو بھی فنا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو. آخر میں فنا کرنے کا طریقہ یہ ہے کی پتھر اور درخت کی قسم کے جو معبودات لوگوں کے تھے انہی کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ ان کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ ہم واقعی گمراہی میں تھے. وکانو بے عبادت ان کافرین, اس کی تفسیر علماء نے بہت لمبی چوڑی کی ہے, لیکن بہرحال دعا کی جو تفصیل کی جاتی ہے کہ دعا یا طلب کسی چیز سے دو قسم کا ہوتا ہے, وہی کہ ایک ایسی طلب ہوتی ہے, ایسی درخواست ہوتی ہے یا ایسی مدد ہوتی ہے جو آدمی اس کی طاقت رکھتا ہے. ہر ایک آپ جیسا کہ عربی کا شعر ہے کہ چاہیں نہ چاہیں یا مانے نہ مانے, ہر ایک دوسرے کے خادم ہیں. بعض لباس و علم یشعرو خدمو, آپ جاتے ہیں کسی درزی کے پاس, آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہیں لیکن ان کے محتاج ہیں, ان کی مدد کے محتاج ہیں. اگر وہ بائی کاٹ کر دیں آپ کا تو آپ کا کپڑا نہیں سلا جائے گا. اسی طرح اگر ان کو ضرورت پڑی علاج کی, ڈاکٹر ان کا علاج نہ کریں تو وہ ان کا علاج نہ چلے گا. ایک دوسرے کے محتاج ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت بنا رکھی ہے. ان چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد یہ شرعی چیز ہے, بلکہ مدد کو نہ لینا یہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مرض اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کے ساتھ دوا بھی نازل فرمائے, تداؤ عباد اللہ, اللہ کے بندے دوا کیا کرو. تو جب دوا کیا کریں گے, جائیں گے, ظاہر بات ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, حکیم صاحب کے پاس جائیں گے, یہ مدد مطلوب ہے شرعی طور پر, لیکن وہ مدد جس کی صرف اللہ تعالیٰ ہی طاقت رکھتا ہے, یہ ان سب کی یہ سب شرک کے اقسام میں سے ہے اور وہی عین شرک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تاکہ سمجھنے میں غلطی نہ ہو, بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی کہ ہم کسی سے مدد نہیں طلب کریں گے, ہم بیٹھے رہیں گے, ہمارا کھانا پینا ہمارے سامنے آئے گا, اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دے گا, اللہ کا حکم ہوگا تو دے گا. ایک صاحب نے کسی نے کہا بھائی بچوں کی شادی کیوں نہیں کرنا, بچوں کی نہ بچوں, کہا اللہ کا حکم جب ہوگا تو ہو جائے گا. نہیں, یہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب کے استعمال کرنے کو واجب کیا ہے آدمی کو. اگر سامنے کھانا رکھا, ہاتھ اٹھا کر کے نہیں کھائیں گے یا منہ بڑھا کر کے نہیں کھائیں گے تو کھانا منہ میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت میں ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ بغیر کسی اسباب کے بہت سی چیزیں نہیں حاصل ہوتی ہیں. تو اس کو یہ نہ سمجھے آدمی کہ نہیں ہم وہ اسباب بھی نہ استعمال کریں. اسباب کا استعمال کرنا بھی یہ ایک عبادت ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ کر کے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ توکل کے معنی کیا ہیں, تو انہوں نے کہا ہم نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا ہے. ایسے ہی کہا نہیں, اعقلها وتوکل علیہ, اس کو باندھ دو پھر اللہ کا توکل کرو, اللہ پر توکل کرو, باندھ دو. باندھنے کا حکم دیا ہے, یہ نہیں کہ چھوڑ دو اللہ توکل, وہ کہیں بھی چلی جائے گی پھر آ کر کے تمہیں ملے گی. نہیں, اسباب ہیں, اس کو باندھ دو, اس کے بعد توکل کرو. ہو سکتا ہے کوئی آ کر کے اس کی رسی بھی کاٹ دے, ہو سکتا ہے وہ توڑ لے. جب اللہ کا توکل, اللہ کی مدد رہے گی تو یہ سب چیزیں نہیں ہو پائیں گی. اپنی حد تک جو کچھ کرنا ہے اس کو آپ کا کرنا واجب ہے. یہ نہ کوئی کہے کہ نہیں توکل کا مطلب یا اللہ سے مدد لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی سے یہاں تک کہ جا کر کے ہوٹل میں کھانا بھی نہیں خریدیں گے کیونکہ ان سے مدد لینا ہو جائے گا. تو یہ چیز بہرحال ایک عام بچہ ہو یا کافر ہو مشرک ہو, یہ بھی اس چیز کا اقرار نہیں کرے گا اور اس کو قبول نہیں کرے گا, کہے گا یہ تو عین عقل کے خلاف ہے. اسلام جو ہے عقل اور دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے, عقل اور دین میں تصادم نہیں ہے, عقل کے ساتھ چلتا ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ ہم توکل اس طرح کریں گے یا اللہ سے مدد مانگیں گے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے, گھر میں بیٹھے ازدہے کی طرح ہمیں روزی آتی رہے گی, یہ چیز بہرحال غلط ہو جاتی ہے. جو چیز اللہ سے مانگنی ہے اگر نہ مانگیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا الدعاء هو العبادة, کہا نہیں گیا بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدعاء هو العبادة. ایک لفظ میں, ایک روایت میں الدعاء مخ العبادة, الدعاء جو ہے یہ عبادت کی مغز ہے, لیکن یہ روایت جو ہے اسنادی طور پر ضعیف ہے. اصل روایت جو صحیح ہے الدعاء هو العبادة, مخ العبادة سے هو العبادة میں زیادہ طاقت ہے, یعنی دعا جو ہے وہی عبادت ہے. اور دوسرا لفظ جو ضعیف لفظ ہے الدعاء مخ العبادة, دعا جو ہے عبادت کی جڑ یا عبادت کی مغز ہے, اس میں کمزوری ہے. صحیح لفظ جو ہے کہ دعا وہی عبادت ہے, کیونکہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنی انکساری, اپنی کمزوری, اپنی تواضع, اپنی حاجت ظاہر کریں, اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے, بہت ہی پسند ہے. یہاں تک کہ گناہ کر کے آدمی جب آتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. ایک روایت میں آیا ہے کہ لو لم تذنبو، اگر گناہ نہ کرو، ہم نے پیدا کیا ہے کہ اس طریقے پر اور اس فطرت میں کہ تم گناہ کرو گے، لیکن تمہارے اوپر واجب ہے کہ توبہ بھی کرو، لیکن اگر تم یہ سمجھ لو کہ ہم گناہ ہی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے اٹھا کر کے ایسی قوم لائے گا کہ گناہ بھی کریں گے اور پھر توبہ بھی کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی غلطی ہو فوراً اللہ کے سامنے آپ سجدہ ریز ہوں، دعا کریں رب اغفر لی وارحمنی، رب اغفر لی ولی والدیا. یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. اس عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ چسپاں کرنا یہ شرک ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے جا کر کے کسی قبر پر کہ ہمیں معاف کر دیجئے آج ہم نے گناہ کیا ہے، تو یقیناً اول تو عقل کا سے کوری بات کر رہا ہے. عقل اس کو نہیں مانتی کہ جا کر کے مٹی کے سامنے آپ اپنے سجدے کو رگڑیں اور اس سے مانگیں، اپنی زمین کو رگڑیں اور اس سے مانگیں، یہ عقل بھی نہیں مانتی. دوسری بات ہے عقل سے بڑھ کر کے شریعت نے اس کو عین شرک کہا ہے. بہرحال یہ چیز جس کو کہا جاتا ہے عبادت یا دعا طلب، یہ اللہ تعالیٰ نے عبادت میں رکھا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اس کو اگر دوسرے کے ساتھ کیا آپ نے یا دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق آپ نے جوڑا، دوسرے سے مانگا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عین شرک ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم اللہ. جب تم پریشانیوں میں گھر جاتے ہو تو تمہاری دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ یہ عین واقع تھا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ کفار جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یا یہ فطرت ہے ہر انسان کی کہ جب دوسرے اوقات میں وہ اللہ کے علاوہ کی پوجا کرتے ہیں، لیکن جب عین اس مصیبت میں گر جاتے ہیں کہ اب جان کنی کا عالم آ رہا ہے، ہلاکت کا یقین ہو جاتا ہے، تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی نہیں ہمیں بچا سکتا ہے. اور جب کشتی میں سوار ہوتے تھے اور وہ کشتی بھنور میں جاتی تھی تو صرف اللہ ہی کو مخلص اور یہ کر کے کہ اب تو ہی بچا سکتا اور کوئی نہیں بچا سکتا ہے پکارتے تھے. اسی طرح ایک صحابی کے اسلام کا طریقہ، وہ جیسا کہ آیا ہے فتح مکہ کے وقت، اکرمہ نام تھا ان کا، اکرمہ بن ابی جہل نہیں، دوسرے اکرمہ ہیں. فتح مکہ کے وقت بہت سے لوگ بھاگ گئے. فتح مکہ جب ہوا سن 8 ہجری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اللہ تعالیٰ نے، اور آ کر کے آپ مکے میں فاتح طور پر داخل ہوئے. ایک زمانہ تھا کہ آپ کو بھگایا تھا سب نے اور آپ چھپ کر کے جان بچا کر کے نکلے تھے، اور ایک زمانہ آیا کہ اللہ کے فضل سے فاتح فوج لے کر کے آپ داخل ہوئے. اس وقت آپ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص اپنے گھر میں گھس جائے گا اس کو امن ملے گا. حضرت ابو سفیان بیچ میں راستے میں، حضرت عباس کے خاندان کے تھے، اپنے قریبی تھے، دوست تھے، حضرت عباس جا رہے تھے ہجرت کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یا آپ کی مدینے سے مکے کی طرف حرکت کا علم نہیں تھا. راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم مکے کو فتح کرنے جا رہے ہیں. راستے میں جب آپ اترے تو پیارے رسول کی اجازت، مکے کے قریب اترے اور جا مر الزہران جو قریب میں ہے آپ اس کو دیکھا، میں جا کر کے یہ سب جگہیں دیکھی ہیں تاریخی طور پر، تو یہ جو آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر ہے نوریہ میں، اسی کی بائیں طرف لائن لے کر کے آپ جائیں گے تو حدیبیہ تک کا علاقہ، اس بیچ میں ایک قریہ اب بھی ہے مر الزہران کے نام سے مشہور ہے کہتے ہیں لوگ، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خاندان کی، بہرحال ایک بڑے آدمی، شریف آدمی، ان کو فکر ہوئی، آئے تو دیکھا کہ خبر پہنچ چکی ہے مکے والوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو سفیان اس وقت کافر تھے، کچھ لوگوں کو لے کر کے نکلے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے کسی مقصد سے مکے، ابو سفیان سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے کہا کہ دیکھو، کہ پوچھا کہ یہ، اور یہ بھی ایک سیاست دیکھی پیارے رسول کی، جنگی سیاست. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ دور تک پھیل جاؤ اور جہاں تک ہو سکے دور دور تک اپنے کھانے وغیرہ پکانے والی آگ جلاؤ. جب نکلے تو دیکھا کہ بہت بڑی فوج ہے، دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں. حضرت ابو سفیان کے دل میں روب وہیں بیٹھا، کہا کہ یہ تو بہت بڑی فوج ہے،
اور قریش عبیدت قریش، اب تو قریش جو ہے ہلاک کر دیے گئے اور ختم کر دیے جائیں گے، ملی امیٹ کر دیے جائیں گے. حضرت ابو سفیان گزرتے گئے، اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، حضرت عباس نے کہا کہ چلو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں تم کو لے چلتے ہیں، ایمان لے آؤ. انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دو، حتی افکر فی الامر، کچھ دن کے لیے چھوڑ دو تاکہ میں سوچوں. حضرت عباس نے کہا کہ ویلک آمن قبل ان تنفرد سالبتک، اس گردن کو الگ ہونے سے پہلے ایمان لے آؤ، کیونکہ اب موقع نہیں ہے. کھینچ کر کے لے گئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. ان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے گئے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا. وہ خود کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں، واللہ ما اسلمت الا خوفا من السیف، یعنی ڈر کر کے میں اسلام لایا. ثم ادخل اللہ الایمان فی قلبی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو میرے دل میں داخل کر دیا. یہ ہے فتح مکہ کا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں کہاں سے شروع ہوئی تھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ من دخل دار ابو سفیان. ہاں، حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول، ابو سفیان یہ سردار قوم ہیں، ان کو کوئی ایسا تمغہ دے دیجئے تاکہ ان کی عزت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کو امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ان کو بھی امن ملے گا. دیکھیے، یہ تمغہ دیا، تمغہ شرف دے دیا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ملے گا. کچھ لوگ تھے وہ بھاگے، ان میں ایک اکرمہ تھے، نام میں پورا نہیں جان رہا ہوں، اکرمہ نام کے تھے، یمن کی طرف سمندر کے راستے سے بھاگنا چاہے، راستے میں گئے تو سمندر بھور میں پڑ گئی اور وہ ڈوبنے کے قریب آ گئی. سب نے کہا کہ اب اس وقت لات اور عزہ کام نہیں آئیں گے، صرف اللہ تعالیٰ کام آئے گا، اللہ تعالیٰ ہی کام دیں گے. تو انہوں نے کہا واللہ اگر اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مدد کر سکتا ہے تو کسی وقت کوئی نہیں مدد کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے بچا دیا تو پہلے ہی جا کر کے اپنا ہاتھ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ڈالوں گا. دیکھیے، فیدا رقب الفل کا دا اللہ مخلصین علیہ الدین، یہ عقل کی بات ہے، آدمی سوچ سکتا ہے. اسی وجہ سے غیر اللہ کی عبادت کے بارے میں کلام پاک کو آپ جگہ جگہ دیکھ جائیے، جہاں بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، افلا تعقلون افلا تبصرون ام لہم قلوب لا یعقلون بها ام لہم عین لا یبصرون بها، کیا آنکھ ہے دیکھ نہیں رہے اس آنکھ سے. تو یہ سب چیزیں ہیں، عقلی بات بھی ہے. انہوں نے عقل سے کام لے کر کے کہا کہ آج کے دن اگر اللہ کے علاوہ لات اور عزہ کام نہیں آ سکتے تو پھر کسی دن وہ کام نہیں آ سکتے ہیں. اور وہیں قسم کھا لیا، کہا اگر اللہ تعالیٰ نے بچا دیا اس مشکل سے یا ڈوبنے سے تو سب سے پہلے جا کر کے میں لأضعن یدی فی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے ایمان لائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی ہے حقیقت اس کی، یعنی لیکن پرانے زمانے کے کفار ایسے تھے. تاریخ میں آتا ہے کہ جب صلیبی قوموں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تو ترکیہ میں کہتے ہیں کہ اس وقت تصوف کا بہت زیادہ زور تھا، اور قبروں کے ساتھ تعلقات جو ہوتے ہیں، تصوف کا ایک تعلق جو ہے قبروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مراقبہ کرتے ہیں، قبروں سے علم لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب فوجیں ان کی آ کر کے گھیر لیا انہوں نے چاروں طرف، تو دوڑ کر کے علماء قبروں کے پاس جا کر کے اور ان سے مدد مانگنے لگے، رونے گڑگڑانے لگے. اسی حالت میں فوج داخل ہوئی اور ایک ایک کو قتل کیا. ان سے کفار تو سمجھتے تھے کہ ایسے گاڑھے وقت میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مدد نہیں کر سکتا، لیکن اس زمانے کے مسلمان ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ وہ اس گاڑھے وقت میں بھی انہیں سے مدد لیتے ہیں. سبحان اللہ، یہ تاریخ کی امانت ہے، یہ ذکر کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو شخص، جو ذات یا جو کوئی بھی کسی وقت بھی نہیں مدد کر سکتا ہے، وہ گاڑھے وقت میں بھی مدد نہیں کر سکتا، گاڑھے وقت میں مدد کر سکتا، دوسرے وقت میں بھی مدد نہیں کر سکتا. اس وجہ سے افمن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ ہی کے علاوہ جب اللہ کو پکارتے ہیں تو مضطر یا پریشان حال کی دعا کو صرف اللہ ہی قبول کرتا ہے. ویکشف السوء، اور ان کو پہنچی ہوئی مصیبت سے نجات دیتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین میں رکھ کر کے تمہاری حفاظت کرتا ہے. خلیفہ کا مطلب ہے ایک گیا دوسرا آیا، باپ مرا بیٹا مرا باپ اس کا بچہ پوتا، اس طرح ایک دوسرے کے خلیفہ کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ سب انتظام کر رکھا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ بھی ہے؟ یہ دیکھیے کلام پاک کی آیت ہے، اور یہ عقل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ آدمی سوچے، عقل سے بڑھ کر کے شریعت کا مسئلہ عقل کے خلاف کسی حالت میں نہیں ہو سکتا. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا، بہت سے منافقین تھے لیکن ایک منافق کا قصہ یہ ہے، یوز المومنین، بہت سے منافق تھے تو وہ تو میٹھی میٹھی باتیں کر کے مسلمانوں کو یہ باور کراتے تھے کہ ہم مسلمان ہی ہیں، اور اندر اندر وہ مسلمانوں کے خلاف رکھنا اندازیاں، مسلمانوں کے خلاف اتنا انگیزیاں کرتے رہتے تھے. تو ان میں سے ایک منافق اس طرح کا بھی تھا، یوز المومنین، وہ مسلمانوں کو تکلیف کی باتیں کہتا تھا، تکلیفیں دیا کرتا تھا. فقال بعضهم، بعض مسلمانوں نے کہا، بعض صحابہ کرام نے کہا، قوموا بنا، چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم استغاثہ طلب کریں اس منافق کے بارے میں. نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المنافق، اس منافق کے خلاف کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم استغاثہ کریں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يستغاث به، یہ جان لو تاکیدی بات ہے، انہ لا یستغاثو بھی، مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ استغاثہ کا شرعی لفظ جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، غوث صرف اللہ تعالیٰ ہے، مغیث صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی غوث